اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ حضرت حکیم اختر صاحب کے مواعظ درد محبت فرماتے ہیں دلیل ولایت، دلیل وجد و حال نہیں بلکہ تقویٰ، حضرت حکیم صاحب کیا فرماتے ہیں دلیل ولایت، یعنی اگر کسی کو ولی بننا ہے یا ولی بننے کی کیا نشانیاں ہیں، تو فرمایا کہ یہ وجد اور حال کس پر طاری ہوتا ہے، یہ نہیں بلکہ دلیل ولایت یہ ہے کہ کس میں تقویٰ ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کو حال آ جائے وہ بہت بڑا ولی ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں جس کو حال آ جائے، چیخو پکار آ جائے، اس قسم کی چیزیں آ جائیں، یہ بڑا ولی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، ولی وہ شخص ہے جو شریعت اور سنت پر عمل کرتا ہو. ولی وہ شخص ہے جو شریعت اور سنت پر گناہوں سے بچتا ہو. کیوں؟ اس کی دلیل قرآن کریم میں ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے ولی ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ تو کان کھول کر سنو کہ وہ وہی لوگ ہیں، کوئی اللہ کا دوست نہیں ہے مگر وہ جو جس میں تقویٰ ہے. تو اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ دلیل ولایت جو ہے تقویٰ ہے، وجد و حال نہیں ہے. اے دنیا والو، سن لو کہ میرا ولی یہ وہ ہے جو مجھے ناراض نہیں کرتا، یعنی میرا دوست وہ ہے، میرا ولی وہ ہے جو مجھے ناراض نہیں کرتا. ناراض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے. تو پہلی چیز جو ہو گئی ولایت کی، وہ یہ کہ انسان اپنی پوری کوشش کرے کہ وہ گناہوں سے بچتا رہے. بہت لوگوں کو استدراج ہوتا ہے، دھوکہ ہوتا ہے کہ وہ نماز وغیرہ بھی پڑھتے ہیں اور گناہ بھی کرتے ہیں، اور اگر ان کو دنیا کا کچھ فائدہ ہوا یا اور کچھ اس قسم کی، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں. اللہ کے پیارے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر اللہ جل شانہ نے توفیق عطا فرمائی ہے کہ گناہوں سے بچنے کی، اس کی توفیق عطا فرمائی ہے گناہوں سے، ہاں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کی حفاظت کر رہا ہے. انبیاء کرام تو پورے ہی معصوم ہوتے ہیں, نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے پورا ہی حفاظت میں ہوتا ہے, وہاں شیطان کا گزر نہیں ہو سکتا. صحابہ کرام سے بات, صحابہ تو سب سے بڑے ولی, صحابہ کے ادنا سے ادنا صحابی کی ولایت کو امت کے سب سے بڑے ولی, اس کے مطلب وہاں اس کے عشرِ عشیر کو نہیں پہنچ سکتے. جو صحابہ میں ولایت تھی وہ بہت اونچے درجے, ادنا صحابی کی, اعلیٰ صحابی کی تو بات ہی ہو رہی, لیکن آپ دیکھیں گے کہ صحابہ سے بھی گناہ صادر ہوئے ہیں, پورے معصوم نہیں تھے. آپ کسی جگہ کہ کوئی صحابی آیا اس نے شراب کی, کوئی صحابی آیا اس نے چوری کی, اور کوئی آیا اسے اور کوئی گناہ ہوا, تو علماء کرام نے فرمایا کہ اس وقت اس صحابی سے حفاظت اٹھا دی جاتی تھی, امت کو ایک سبق رکھنا تھا کہ فلان, ورنہ یہ جو مذہب ہوتا یہ ایک تھیوریٹیکل مذہب ہوتا. ہاں جی, اگر کوئی بدکاری کرے تو اس کو سنگسار کرو, اس کی کوئی مثال موجود نہ ہوتی. اگر کوئی چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دو, اس کی کوئی عملی شکل موجود نہیں ہوتی. اسی طرح سے دوسرے گناہوں کی جو سزائیں, جو حدیں, حدود جو شریعت نے نافذ کیے, ان حدود کو عملی کوئی مثال نہیں ہوتی اگر صحابہ سے ایسی چیزیں نہ ہوتی. لیکن صحابہ کی ولایت جو ہے ان کو رضی اللہ عنہ و رضوان, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے سب سے بڑی چیز ہے. تو اس کے باوجود صحابہ سے گناہ ثابت ہیں. اور جو امت میں اب اولیاء اور صلحاء بعد میں, یہ بھی معصوم نہیں ہوتے, معصوم تو انبیاء ہوتے. گناہ کا اہتماع ان سے بھی ہوتا ہے, لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک تو کبیرہ گناہوں سے ان کی حفاظت ہوتی ہے, کبھی کبھی صغیرہ اگر ہوئے تو اللہ کی طرف سے فوراً تنبیہ ہوتی ہے. کبھی کبھی اگر صغیرہ گناہ ہوئے تو اللہ کی طرف سے تنبیہ ہو جاتی ہے, توبہ کی فوراً توفیق ہو جاتی ہے. توبہ کا مطلب یہ کہ اس گناہ پر پوری ندامت, اور اس کے بعد اتنی ندامت, اور اس کے بعد توبہ کے بعد وہ کچھ اپنے نفس کو جرمانہ بھی کرتے ہیں, اپنے نفس کو جرمانہ بھی کرتے ہیں. کسی سے گناہ کچھ ہو گیا, لغزش ہو گئی, فوراً توبہ میں گر گئے, اور پھر جیسے بزرگوں کے احوال میں یہ آیا ہے کہ جب ان سے معمولی گناہ ہوئے تو ایک پورے سال بھر روتے رہے اور نوافل ان کی کثرت کرتے رہے اور اللہ سے گڑگڑاتے رہے. توبہ کی قبولیت کی یہ نشانیاں ہیں. توبہ کسی نے کر دی, اب یہ توبہ کی قبولیت کی نشانیاں کیا ہیں کہ اب اس میں واقعی دل میں ندامت, واقعی دل میں, اور اس گناہ کا داعیہ اور اس گناہ کو دوسری دفعہ کرنے سے دل میں اتنی تکلیف, اس کے خیال سے دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ میں پھر یہ گناہ کروں, اس گناہ کے خیال سے بھی اندر تھرتھراہٹ آتی ہے داؤد علیہ السلام سے، داؤد علیہ السلام کے پیغمبر تھے، جیسے کہا کہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، لیکن اپنے اعتبار سے، ان کے درجے کے اعتبار سے کبھی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو اس کے ان کے مقام کے مطابق لغزش کہا جاتا ہے، تو داؤد علیہ السلام بھی کچھ ایسا ہوا. اب اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہ گناہ میری ہتھیلی پر لکھ دے، جب بھی ہاتھ اٹھاؤں، پانی پیوں، جب بھی کچھ کروں تو مجھے یہ یاد آئے اور میں تیرے توبہ استغفار. توبہ کی قبولیت کی نشانیاں، ایک تو ہے زبان سے توبہ کرنا، اور ایک ہے حقیقتاً توبہ کرنا. ایک ہے زبان سے توبہ کرنا، جی ہم نے توبہ کر لی. ایک ہے کہ توبہ حقیقتاً کر لیا، کہ اندر دل سے نادم ہو رہا ہے، شرما رہا ہے. کون شرمائے گا؟ کون نادم ہوگا؟ وہی ہوگا جس کو یقین ہے کہ اللہ جل شانہ مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کو میرا گناہ معلوم ہے اور وہ اس گناہ سے ناراض ہیں. نہیں سمجھے؟ یہ لفظ بڑا بہت بھاری ہے کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے. یہ لفظ کوئی آسان لفظ نہیں ہے. اس کو سننے کی طاقت اہل اللہ میں نہیں ہوتی، وہ یہ طاقت نہیں رکھتے وہ یہ جملہ سن لیں کہ اللہ مجھ سے ناراض، اس کی تاب نہیں رکھتے. تو اب میں نے یہ گناہ کر لیا، یہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت علی کرم اللہ وجہ، گناہ تو درکنار، گناہ تو بڑی چیز، لغزشیں تو بڑی چیز. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے، اگر بیمار نہیں ہوتے تھے اور مہمان نہیں آتا تھا تو پریشان ہوتے تھے کہ اللہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں. بہت پریشان اور گرگڑاتے تھے. کسی نے دیکھا اندھیرے میں مسجد نبوی میں، ان دنوں قالین والین نے، آج کل تو قالین شالین ہوتے ہیں، وہاں قالین والین نہیں، کوئی فرش ورش نہیں ہے، تو خاک میں کوئی نورانی بزرگ اپنی سفید داڑھی کو پکڑے ہوئے اس خاک میں اپنے کو لوٹ پوٹ کر رہے ہیں اور بہت اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں. تو جب دیکھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی، سمجھے، جب دیکھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اب ایسا کیوں کرتے؟ اندھیرے میں خوب رو رہے ہیں، خوب رو رہے ہیں اور اپنے کو خاک میں ملا رہے ہیں. کس چیز سے ملا رہے ہیں؟ کیوں کر رہے تھے؟ نعوذ باللہ، مجنون تھے. یہ اللہ کا خوف ہے، یہ اللہ کا خوف ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہو. ہمارا تعلق تو اللہ سے ہوتا ہی نہیں، ہمارا تعلق تو اللہ جل شانہ سے جیسے ہونا چاہیے ویسا ہوتا نہیں. سرسری ہے. کیا ہے؟ سرسری، اوپر اوپر سے، سطحی، اس میں گہرائی نہیں آتی. اگر ہوتا تو کیسے اللہ کو ناراض کرنے کے لیے گناہ کر دیتا؟ گناہ سے تو قطعی اللہ ناراض ہوتے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پھر تو گناہ ہوتا ہی نہیں. اگر اللہ اسے ناراض نہیں تو پھر کیوں گناہ اس کو کہیں گے؟ تو ثواب کا کام. گناہ اس ہر چیز کو کہیں گے جس سے اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے. گناہ کس کو کہیں گے؟ جس سے اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے. تو وہ ہر کام جسے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں وہ گناہ ہے. تو گویا قطعی دلیل ہے کہ گناہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. اب بندہ یہ مومن جس کو اللہ سے کوئی تعلق ہو کیسے اللہ کو ناراض کرے گا, کیسے کرے گا, نہیں کرے گا. جو اگر کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے, اللہ کا خوف نہیں ہے. اللہ کے خوف سے ہی تقویٰ آتا ہے, اسی کو تقویٰ بولتے ہیں. اگر کوئی باپ کے ڈر سے, محلے والوں کے ڈر سے, کسی اور کے ڈر سے کوئی نیک کام کرے تو اس کو تقویٰ نہیں بولیں گے. کسی گناہ سے بچیں گے تو اس کو تقویٰ نہیں کہیں گے, وہ تو شرک و ریا میں آ جائے گا. تقویٰ تب کہیں گے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ سے ڈرتا ہے, بچتا ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا, معلوم ہے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں, میرے مولا دیکھ رہے ہیں, اس لیے مجھے. قرآن کریم نے کیا فرمایا, یعلم خائنۃ العین وما تخفی الصدور. دیکھو آپ نے کسی کی طرف دیکھا, اب ان نظروں نے کیا خیانت کی, اب اس بیچارے کو جس کو, یا بیچ بیچاری کو جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو کیا خبر یہ مجھے کیسے دیکھ رہا ہے, اس کو کیا خبر پتا چلے گا, اس کو کچھ بھی نہیں خبر. اور جو دوسرے ساتھی بیٹھے ہوئے وہ جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے, ان کو بھی کچھ خبر نہیں ہوگی کہ یہ اس کو اچھی نظروں سے دیکھ رہا ہے یا بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہارے دلوں میں وہ نظر ڈالتے ہوئے تمہارے دلوں میں جو چھپا ہوا ہے اس کو وہ جانتے ہیں. خوب اپنے دل کی حفاظت کرو, خوب اپنے دل کی حفاظت کرو. ہاں استاد کے سامنے طالب علم ہو, طالب علم بیچارہ قرآن سنا رہا ہے, کوئی سبق سنا رہا ہے, کچھ بھی سنا رہا ہے, اور استاد جو ہے یا کوئی اور بڑا وہ اور کچھ کام سے, تو اس کا مطلب ہے اس کو یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ماں تو کس دور دلوں کے اندر چھپا ہوا اس کو جانتے, وہ دیکھ رہے ہیں, اس کمینے پن کو دیکھ رہے ہیں. اور اللہ کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے, ان بخش ربی فل شدید, اللہ کی گرفت بہت سخت ہوتی ہے. اس لیے جو کیا فرمایا, ولی کس کو کہیں گے, ولی کہیں گے جو شریعت اور سنت پر چلتا ہو اور گناہوں سے, ہاں یہ وجد و حال کی اس میں, یعنی یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے, کوئی ضروری چیز نہیں ہے, اس کا کوئی معاون ہو تو الگ چیز ہے لیکن یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے. تو ضروری یہ چیز ہے کہ کتنا گناہوں سے بچتا ہے, کتنا اللہ سے ڈرتا ہے, تنہائی میں کتنے گناہ کرتا ہے اور جلوت میں کتنے گناہ کرتا ہے, خلوت میں کتنے گناہ کرتا ہے اور جلوت میں کتنے گناہ کرتا ہے, اور ان گناہوں سے کتنا بچتا ہے. اور اگر بشریت, بشر تو ہے, کمزور تو ہے, اور اس کمزوری کی وجہ سے گناہ ہو گیا, اب اس کا معاملہ کیا ہوگا, گناہ تو ہو گیا, تو نبی تو ہے نہیں, یہ نہ تو فرشتہ ہے کہ گناہ نہیں ہوگا, گناہ تو ہو گیا. اب گناہ کرنے کے بعد اس کا معاملہ کیسا ہوتا, اب کتنی ندامت آ گئی, اب کتنا اللہ میاں کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. گناہ کرنے سے دل پر بھی سیاہ داغ ہوتا ہے. المومن اذا اذنب کان نقطہ سوداء علی قلبہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جب ایک بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ, ہاں اب جو اللہ کے, اب اس سے کیا طلب کیا ہو گیا, سیاہ ہو گیا, اسے نام اعمال بھی سیاہ ہوتا ہے, نام اعمال بھی سیاہ ہو جاتا. اب اللہ کے بندے جو اہل نظر ہوتے ہیں، اہل دل ہوتے ہیں، وہ اپنے قلب کو سیاہ دیکھتے ہیں اور اپنے نام اعمال کو بھی سیاہ دیکھتے ہیں، اب اپنے آنسوں سے اس سیاہی کو دھو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تب تک چین نہیں آتا جب تک نہ اس کو مٹا دیتے ہیں، مٹوا دیتے ہیں، اللہ راضی کرتے ہیں مولا. غالب نے جب یہ شعر کہا تھا، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تجھ کو مگر نہیں آتی. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تجھ کو مگر نہیں آتی. تو مسلمانوں میں بڑی مایوسی جنہوں نے یہ شعر سنا، سب لوگ اپنے کو گناہگار سمجھتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں ہم کیسے ہی جائیں گے کعبہ کو. اس کا جواب غالباً اکبر الہ آبادی نے دیا، کعبہ اسی منہ سے جاؤں گا، رو رو کے اسے مناؤں گا، مجھے معلوم ہے میں گناہگار ہوں، مجھے معلوم ہے میں گناہگار ہوں، لیکن میرے پاس کون سا اور دروازہ، اور کون سا دروازہ جہاں میں جاؤں، یہی تو ہے دروازہ. اگر وہ وہاں سے دھتکارے گا پھر بھی کہاں جا سکتا ہوں، پھر بھی وہیں جانا، اسی کو منوانا ہے، اور کہاں جائے گا. ایک بزرگ کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ تہجد کو اٹھتے تھے پہلے زمانوں میں، نلکے شلکے اور یہ گیزر ویزر کا سسٹم نہیں تھا، خادم کہیں سے پانی لاتا تھا وضو کے لیے، تو آواز آئی کہ تم کتنی بھی عبادت کرتے کرو ہم قبول نہیں کرتے. خادم خوش ہو گیا کہ چھٹی ہو گئی، کل سے یہ تہجد میں نہیں اٹھے گا. وہ پھر اپنے وقت تہجد میں اٹھ گئے، پھر وضو کے لیے، پھر آواز آئی کہ تمہاری یہ قبول نہیں. خادم نے کہا چلو کل اس نے نہیں سنا، اب آگے نہیں اٹھے گا. تیسرے دن بزرگ صاحب پھر اپنے تہجد میں اٹھے اور پھر آواز آئی، غیب سے آواز آئی. اب خادم سے رہا نہیں، کہا حضرت کیوں اپنے اوپر اتنی پریشانی کر رہے ہو، وہاں سے تو کہا جا رہا ہے اس طرح سے. کہا بیٹے بات تو صحیح ہے، لیکن اور کوئی دروازہ تو دکھاؤ جہاں میں جاؤں، میرے پاس تو اور کوئی دروازہ ہی نہیں جہاں میں جاؤں، چاہے قبول کرے یا نہ کرے میرا تو یہی در ہے، میں کہاں جاؤں، میں تو یہی پڑے رہوں گا، اسی دروازے پر پڑے رہوں. تو اسی لیے کہا تھا کہ رو رو کعبہ اسی منہ سے جاؤں گا، رو رو کے اسے مناؤں گا. سمجھے؟ تو اپنے مولا کو راضی کرنا، کیا کرنا، ہاں اپنے مولا کو راضی کرنا. گناہ ہو گئے، اب گناہ کے بعد سمجھنا چاہیے کہ گناہ سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، علامتیں ہیں یہ اس کی. اہل اللہ اور اولیاء اللہ بھی گناہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے. ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو موقع نہیں ملتا اور وہاں سے ان کو روک دیا جاتا ہے، غیب سے حفاظت ہوتی ہے. تو اگر بندے سے بھی گناہ صادر ہو رہے ہیں اور کثرت صادر ہو رہے ہیں یا بار بار صادر ہو رہے ہیں، تو اس کو سمجھنا چاہیے اللہ میاں مجھ سے ناراض ہیں، تو اس کو چین نہیں آنا چاہیے، اس کو چین نہیں آنا چاہیے اور اس کو بہت کوشش کرنی چاہیے جب تک نہ. اب اللہ تعالیٰ کی رضا کیسے معلوم ہو جائے گی، اب کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ پھر ویسا ہی میں جیسے کل کہا کہ وہ اندر سے کوئی بجلی چمکے گی، کوئی روشنی لائٹ اندر سے نکلے گی، ایسا نہیں. اب اس کو گناہوں سے بچنے کی توفیق زیادہ ہو رہی ہے اور طاعات اس پر آسان ہو رہے ہیں اور طاعات میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ہے اللہ کی رضا کی، اس سمجھا جائے گا کہ اس کو توفیق دی جا رہی ہے، اس کو جو کوئی گناہوں سے بچتا ہے یا جو کوئی نیکی کرتا ہے، یہی مطلب ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی برائی سے بچ نہیں سکتا، کوئی نیکی کر نہیں سکتا اللہ کی توفیق کے بعد، تو گویا اس کو توفیق دی جا رہی ہے. توفیق کس کو دی جائے گی؟ جس سے اللہ راضی ہو. اعلان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے کہ یا جبرائیل انا احببت فلانا فاحبه، اے جبرائیل میں فلاں بندے کو میں نے اپنا محبوب بنایا، تو بھی اس کو محبوب بنا لے. یہ آواز آتی ہے، سارے فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کچھ کلام فرماتے ہیں، سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام سمجھتے ہیں، پھر جو حاملان عرش اور ملائکہ مقربین وہ جبرائیل علیہ السلام سے، جبرائیل علیہ السلام ان کو بولتے ہیں کہ فلاں بندے کو اللہ محبوب رکھتے ہیں، میں بھی رکھتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں ہم نے بھی رکھ لیا. اس طرح سے ساتویں آسمان، چھٹے آسمان اور نیچے تک آسمان دنیا تک فرشتے اس بندے کو محبوب رکھتے ہیں اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. پھر آسمان دنیا سے فرشتے نیچے آتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس شخص کے بارے میں محبت ڈال دیتے ہیں، اور دوسرے جو یہ ہیں یہ سب اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں اس کے لیے. ہاں اب یہ ہے کہ یہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، محبوبیت میں آ گیا، تو اب اس سے گناہوں کا صدور مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے، ناممکن نہیں ہے، یہ گناہ کرے گا ہی نہیں. نہیں، اب اس سے گناہوں کا صدور جو ہے مشکل ہے، اور اس سے طاعت میں اضافہ، طاعت میں اضافہ، ان کی کیفیت میں ترقی ہوگی. کیسے سمجھتے ہیں؟ ایک ہوتی ہے کمیت اور ایک ہوتی ہے کیفیت. ہاں ابھی نماز یہ ایسی ویسی پڑھ رہا تھا، اب نماز بہتر ہو رہی ہے، کی نماز بہتر ہو رہی ہے. ابھی یہ نماز پڑھتا تھا معلوم بھی نہیں تھا کیا پڑھتا ہے، اب اس نماز میں برابر نماز کے ترقی کے درجات جو ہیں بے انتہا ہیں. نماز میں ترقی کے درجات، اللہ سے مانگو کہ ہمیں نماز پڑھنا آ جائے، ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم تو نام کے مسلمان ہیں، ہم لوگ نام کے مسلمان ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، گناہوں سے بچنا نہیں آتا، نماز پڑھنا نہیں آتا. اسلام کتنا عظیم دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس عظیم دین، پورے کائنات میں جتنے بھی فلسفے ہیں اور جتنے بھی جو بھی مذہب ہیں اور جو بھی جو چیزیں ہیں، سب سے اسلام سب سے اعظم مذہب ہے، دین ہے، اور سب سے یعنی صرف یہی سچا دین ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام روحانی کتنا اونچا تھا، جو باقی انبیاء بھی جس کا گمان بھی نہیں کر سکتے، باقیوں کی تو بات ہی نہیں. تو اس مذہب کا دوسرا رکن، پہلا تو توحید، دوسرا رکن کیا ایسے ہی غیر ضروری ہوگا؟ نماز تو ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد نماز، پانچ وقت کی نماز. یہ ایسے ہوگی؟ ہم کو معلوم نہیں، ہمیں نماز معلوم نہیں، یہ اللہ نے کیا دولت دی. یہ سمجھ گئے تھے حضرت حاجی امداد اللہ رحمت اللہ علیہ, حضرت حاجی, ہاں تو فرماتے تھے اگر اللہ میاں قبر میں پوچھیں گے امداد اللہ کیا چاہتے ہو, امداد اللہ کیا چاہتے ہو, میں اللہ ایک مسلح دے, جائے نماز اس کا بول دوں, بس ایک مسلح دے اور بس میں عرش کے سامنے نماز پڑھوں اور کچھ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصلی فی قبری, اپنی قبر میں نماز پڑھتے. کیا فرمایا؟ اپنی قبر میں ہم نماز کو کیا سمجھے؟ جو چیزیں حاصل کرنے کی ہیں وہاں توجہ نہیں, کسی پتہ نہیں کن کن چیزوں کو کمال سمجھا, کن کن چیزوں کو, یہ دین میں خرافات آ گئے, دین میں خرافات آ گئے, ہو گئی یہ ملت خرافات میں. جو اصل چیزیں حاصل کرنے کی ہیں وہاں کی طرف توجہ نہیں, اور ایسے ویسی چیزوں کو کمال دین سمجھا, ایسے ویسی چیزوں کو بزرگی سمجھا, ولایت سمجھا, نماز پڑھنا آتا ہی نہیں. اللہ سے دعا دل سے مانگا کرو کہ اللہ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے, صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے. اب اس میں اس کی کس میں, کمیت میں نہیں, تعداد میں نہیں, کوانٹیٹی میں نہیں, بلکہ اس کی کوالٹی میں, کیفیت میں روز بروز یعنی ترقی یا امپروومنٹ کرنے کی ضرورت. یہ ہے کمال اور یہ ہے مقصود بھی. اور اس سے وہ چیزیں نسل تنہا ماشاء اللہ, اور یہ وہاں سے تقوی کے اعلیٰ درجے تک لے جائے گی. یہ نماز اس میں خاصیت ہے, نسل تنہا ماشاء اللہ, یہ گناہوں سے بچا دے گی, فحاشی سے بچا دے گی. اب کیوں کرتا ہے, حضرت اتنے سال ہو گئے بد نظری مجھ سے نہیں جاتی, تو بد نظری کہاں جائے گی, نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے, نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے. اکثر یہ ہوتا ہے ہم بد نظری نہیں جاتی ہماری, تمہاری بد نظری کہاں سے جائے گی, نماز صحیح نہیں ہو رہی. اس کو ہمارے کشمیری میں جو وہ کہتے تھے اس کو موزون, جو اس کو ہمارے کشمیری میں کہتے ہیں, جو ہمارا ہم جو کرتے ہیں پترن سخت مول اندرو, ہم درخت کے پتوں کو پانی دیتے ہیں اور اس کی جڑوں کو کاٹ دیتے ہیں, وہ ہمارا کام ہے. اور وہ پتوں کو پانی چھڑکا دے ہم سمجھتے ہیں ہم درخت کی رکھوالی کر رہے ہیں, حالانکہ ہم جڑ برابر کاٹتے ہیں, جڑوں کی طرف نہ دھیان دیتے ہیں اور نہ ان کی رکھوالی کرتے ہیں, بلکہ ان الٹا ان پر کیا چلاتے ہیں, آرا چلاتے ہیں, ہٹنے کی کوشش ہے. وہی حال ہمارا امت مسلمہ کا ہو رہا ہے کہ پتوں کی آپاشی کی فکر ہے اور جڑوں کو جڑ سے نکالا جا رہا ہے. تو کیا فرمایا کہ جو متقی ہیں, یعنی اللہ کے ولی کون ہیں, جو شریعت و سنت پر چلنے والے, جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور جو گناہوں سے بچنے والے. اب گناہوں سے بچتا ہے تو اب گناہ ہو گیا, اب گناہ کے بعد اس کا معاملہ کیا ہو جائے گا, کیا ہو جائے گا؟ ایک شخص ڈیوٹی جاتا ہے, اپنا کام کرتا ہے, اس کو بخار ہو گیا, سر میں درد ہو گیا, اب کھانے میں لذت نہیں, کھانے میں لذت نہیں, کسی کو ملنے میں دل نہیں کرتا, گھر میں کوئی بات کر لے گا چپ کرو میرا سر درد کرے, بکواس مت کرو, اٹھ جاؤ یہاں سے, بولتا نہیں بولتا, اور دکان یا دفتر کی چھٹی کر دیتا ہے, یہ بخار ہے اور سب بخار ہو گیا اس کو, ٹھیک, اور کسی سے گناہ ہو گیا, کیا ہو گیا, اور اس کو روحانی بخار ہو گیا, اس کو روحانی, اگر اس کو روحانی حس زندہ ہے تو اس بخار کو محسوس کرے گا, پھر کھانا بے لذت, پھر دوستوں سے ملنا جلنا بے لذت, پھر دوسرے کسی کام میں نہیں, جو وہ سر درد بخار والا جب تک ٹھیک نہیں ہوتا تو کام اچھی طرح کرتا ہے نہیں کرتا ہے, تو یہ گناہ والا, یہ جب اس گناہ سے خلاصی نہیں پاتا تب تک اس کی حالت ویسی ہو, اب ایک مردہ ہے, کیا ہے, ڈیڈ باڈی ہے, اب اس کو بخار ہو گیا, کچھ بھی ہو گیا تو یہ کیا کرے گا, تو اسی طرح ہم روحانی طور پر مردہ ہیں کہ گناہ کرنے سے ہمارے سر درد نہیں ہوتا, گناہ کرنے سے ہم کو سر درد کیوں نہیں ہوتا, ہونا چاہیے, آج دنیا میں بڑا شور ہے, اخباروں میں بھی پڑھتے ہوں گے آپ کہ گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, کیوں جی گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے, پوری دنیا میں ٹیمپریچر اور یہ زیادہ ادھر ادھر کا ہو رہا ہے کہ پولیوشن زیادہ ہو گیا, یہ جو ماحولیات ہے یہ آلودہ ہو گیا, پولیوشن ہو گیا, ہر طرف شور ہے اخباروں میں میڈیا میں, جی پولیوشن ہو گیا, یہاں گاڑیاں بہت ہیں سری نگر میں, ابھی یہاں بھی پولیوشن ہو گیا, اور جو روحانی پولیوشن ہے اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا, جو روحانی پولیوشن اپنے انتہا کو پہنچا ہوا ہے, اور کہیں جی وہاں بہت گرمی ہو, کہا ہو گیا گرمی ہو گئی, کیوں ہو گئی جی, پولیوشن کی وجہ سے گرمی ہو گئی, کچھ ہو گیا, وہاں جی بارشیں نہیں ہو رہی ہیں, کیوں جی ہو گیا, کہ وہاں انوائرمنٹ ماحولیات میں یہ تبدیلی ہو گئی اور یہ ہو گئی, تو ساری چیزوں کو انہی کی طرح منسوخ کیا جاتا ہے, اور جو روحانی پولیوشن ہوتا ہے اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں, یہ ظاہری پولیوشن زیادہ مضر ہے یا روحانی پولیوشن, ہاں جی اس کی طرف کہیں کہ میں نے کوئی اخبار نہیں آج تک کوئی کسی میڈیا میں نہیں دیکھا کہ روز بروز ہی روحانی پولیوشن ہو رہا ہے, تو اس لیے ہم لوگ اس بات کو گناہوں کے گناہ کرنے سے ہمیں بخار نہیں ہوتا, گناہ کرنے سے ہمیں سر درد نہیں ہوتا, بدن میں درد نہیں ہوتا, کیوں, ہم روحانی طور پر مردہ ہیں, اگر ہوتے تو پھر یہ نہیں ہوتا, حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, اللہ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا, تبلیغی دوروں میں جاتے تھے, تبلیغی دورہ کیا ہے, سارا دینی کام, تبلیغ میں جانا سارا کیا ہے, دینی کام ہے, اور روحانی درجات کو اونچے کرنے کا کام ہے, اور وہ بھی حضرت خود کرتے ہوں, ہم جیسے دوسرے نہیں. لیکن سفر میں کچھ خلاف عادت اور کچھ خلاف معمولات, کچھ ایسے ویسی چیزیں, چیزوں سے اندر کچھ کدورت محسوس کرتے تھے. پھر جب واپس آتے تھے تو فرماتے تھے کئی دن کو اپنے قلب کو پہلے توبہ سے دھوتا ہوں تب کچھ سکون ہوتا. کہاں گئے تھے؟ کوئی گناہ کرنے نعوذ باللہ گئے تھے, لیکن احساس کرتے تھے. کیوں احساس ہوتا تھا؟ زندہ کے اندر دل زندہ تھا, اس میں جان تھی. ہم لوگ گناہ کرتے ہیں تو ہمیں بخار نہیں ہوتا, سر درد نہیں ہوتا. تو جو جن کے قلوب زندہ ہیں, جن کو اللہ نے یہ چیز عطا کر دی, ان سے اگر معمولی گناہ ہوتا ہے ان سے پوچھو کہ کتنے کتنے ہفتے اور مہینے وہ اس سردرد میں مبتلا ہے. پھر توبہ توبہ کر کے اس کی دوائیاں اور پرہیز کر کے پھر کوئی سکون ہوتا ہے, پھر ورنہ شریر میں سکون نہیں ہوتا. کھانے میں دل نہیں لگتا, جی نہیں لگتا, کسی اور چیز میں جی نہیں لگتا, جیسے بخار اور سردرد والے کو ہو گیا. گناہ سے ایسا ہوتا ہے؟ اگر نہیں ہوتا ہے تو سمجھ جانا چاہیے. یہ اس طرح سے نبض دیکھا جائے گا اپنی اپنے قلب کا, اپنی روح کا, زندہ ہے اس میں کچھ حرکت ہے, جان ہے یا نہیں ہے. کہ گناہ سے اگر اس کو سردرد ہو, اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کس سے ناراض ہیں اور کس سے راضی ہیں, ان کو معلوم ہوتا ہے. وہ اپنے زبان حال سے, شاید جیسے حضرت خواجہ مجذوب صاحب کا یہ شعر ہے کہ جب ہم دل پر ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو جام جم دیکھتے ہیں. ان کو معلوم ہو جاتا ہے یہ چیز, اور اگر معمولی سے بھی ایسا ویسا ہو گیا تو فورا. یہ ہے اصل, وہ نہیں ہے اصل. نہ یہ سمجھتا ہے نہ وہ سمجھتا ہے. تو فرمایا کہ لندن میں بیان کیا ہے حضرت نے, اب اس کو بھی پڑھتا ہوں تو کچھ اور حضرت کے الفاظ بھی لندن میں بیان کیا ہے. اے دنیا والو سن لو کہ میرا ولی وہی ہے جو مجھے ناراض نہیں کرتا, گناہ سے بچتا ہے. یہ نہیں کہ ہر وقت تسبیح خوب رونا گانا, لیکن جب لندن کی سڑکوں پر چلے, لیسٹر ہو کہ مانچسٹر ہو, وہاں اس کا چیسٹر دیکھو. لیسٹر میں یا مانچسٹر میں جب چلتا ہو, اب اس کو ٹیسٹر لگا ہوا ہے, کہاں کہاں ٹیسٹ کر رہا ہے, حرام ذائقہ لے رہا ہے, کس میم کو, کس امرت کو, انگریز کو یہ شخص دیکھ رہا ہے, تب پتہ چلے گا کہ قلب میں کس قدر اللہ کی محبت اور عظمت ہے. تو وہ آیت وہاں یاد ہے لیسٹر مانچسٹر میں, یغضون من ابصارہم, اے ایمان والو اپنی نگاہ کو نیچی رکھو. وہاں رکھتا نہیں رکھتا ہے, ٹیسٹر لگا ہوا ہے ساتھ. بخاری شریف کی روایت میں ہے زنا عین النظر, زنا عین النظر, کتاب الاستیزان, نظر بازی کرنا, یعنی نظر کی حفاظت نہ کرنا, کسی کی بہو بیٹی, کسی کی وائف کو دیکھنا, یہ آنکھوں کی بدکاری ہے. آج اسی کا عذاب ہے, جس کو دیکھو نیند نہیں آ رہی ہے. کیوں؟ ان کے ٹیسٹر آزاد ہیں, ان مسٹروں کو نیند نہیں آتی. یہ سب ویلیوم فائیو کھا رہے ہیں. ویلیوم فائیو سمجھتے نیند کی دوائی ہے. یہ ویلیوم فائیو کھا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ کسی کی وائف کو دیکھا ہوا ہے اس پر نظر پڑی ہے, اس لیے ویلیوم فائیو کا رہا ہے. دوستو درد بڑے دل سے کہتا ہوں کہ اپنی بیویوں کی قدر کر لو, تو میں کہہ رہا تھا کہ تہجد و اشراق, تسبیحات و حج, عمرہ دلیل ولایت نہیں. تہجد بھی لایا اس میں, اشراق بھی لایا, تسبیحات بھی. میں نہیں کہتا ہوں بھائی, یہ حضرت حکیم اختر صاحب کا ہے, میرے طرف منسوخ نہیں کرو. اور یہ نکلا اچانک کے در سے, میں نے کل ہی لائی ہے مزمل میں اتراضی, پہلے سے دیکھا تھا, یہ نکال کے رکھا تھا, تبھی یہ نکلا یہاں سے. تہجد و اشراق, تسبیحات, حج عمرہ, ہر سال حج کو جا رہے ہیں, دلیل ولایت نہیں ہے. ہاں دلیل ولایت تقوا ہے. دلیل ولایت, جو شخص اپنے خلوتوں میں اللہ والا ہو, بازاروں میں, سڑکوں پر اللہ کی عظمت کو اپنے اوپر غالب رکھتا ہو, وہ ولی اللہ. آگے بھی پڑھو, جیسے پوری کروں فکر سکھاؤں. اب دل کے سرحدوں کی حفاظت کرنی چاہیے, دل کے, یہ دل کی جو باؤنڈریز ہیں ان کی حفاظت کرنی چاہیے. نظر کی اور دل کی دو, یہ دو حفاظت کر لیجئے, ولی اللہ ہو جائیے. اکثر اس بات کو علماء کے محضر میں پیش کر رہا ہے کہ سلطنت کی حفاظت دو طرف سے ہوتی ہے. سلطنت یعنی کوئی ملک ہے, اس ملک کو حفاظت دو جگہ سے ہوگی, ایک تو اس کے بارڈرز پر جو اس کی سرحدیں ہیں وہاں حفاظت ہوگی, اور جو اس کا دارالخلافہ کیپٹل ہے وہاں حفاظت ہوگی. ہوتی نہیں ہوتی, کسی ملک کی حفاظت دو جگہوں سے ہوتی, ایک فوج سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے, اور پھر جو اس کا کیپٹل ہوتا ہے وہ یعنی دارالخلافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سرحد اور دارالخلافہ دونوں کی حفاظت کا حکم نازل کیا, یعلم خائنۃ الاعین, یعلم. اب یہ سرحدوں کی حفاظت ہو گئی کہ دیکھو اپنی آنکھوں کی سرحدوں سے باخبر, اگر تم نے خیانت کی تو یاد رکھو یہاں سے دشمن اندر گھس جائے گا, شیطان گھس جائے گا, غیر اللہ آ جائے گا, لا الہ کمزور پڑ جائے گا, پھر الا اللہ سے محروم ہو جاؤ. اگر آنکھوں کی حفاظت نہیں کی تو لا الہ کمزور ہو جائے گا, اور الا اللہ کا جو یہ ہے اس سے محروم ہو جاؤ گے. اور آگے جو اسی آیت میں فرمایا, وما تخفی الصدور, اب یہ سر, یہ مرکز یعنی دارالخلافہ کی حفاظت, طلب کی حفاظت, اور اللہ تمہارے سینہ اور دل کے رازوں سے ایک باخبر ہے, تمہارے ہاتھ میں تسبیح, تمہارے ہاتھ میں, آگے بھی سنو گے حکیم صاحب کیا فرماتے ہیں. تو فرمایا تمہارے ہاتھ میں تسبیح اور دل میں معشوقوں کا خیال, معجزن ہے, تو ولی بن گئے. کیا ولی بن گئے؟ خاک بن گئے. یہ تسبیح نہیں اژدہا بن جائے گا, یہ تسبیح اژدہا بن جائے گا, ہاتھ میں تسبیح اور دل میں معشوقوں کا خیال معجزن ہے. اللہ وما تخفی صدور, دلوں کے اندر جو ہے وہ بھی جانتے ہیں. بس جو دو حفاظت کر لے, آنکھ کو بچا لے, دل کو بچا لے, گندے خیال نہ لائے, پچھلے گناہوں کا مزہ بھی نہ لوٹے. شیطان براز برتس نیچر ہے اور بروز سنیچر خاص فیچر دکھاتا ہے. حضرت کے الفاظ بھی عجیب ہوتے ہیں, بروز سنیچر خاص فیچر دکھاتا ہے, کیونکہ دیکھتا ہے کہ یہ ملا ہو گیا, داڑھی رکھ لی, بزرگوں سے تعلق ہے, اب یہ گناہ نہیں کرے گا تو پچھلے گناہوں کا نقشہ اس کے دماغ میں لاتا, اسی میں اس کو نچاتا ہے, کہتا ہے کہ اب تم ان گناہوں کا مزہ لو جو ماضی میں کیے تھے. اس لیے قصدن پرانے گناہوں کے خیالات, اللہ کی نافرمانی سے مزہ لینا حرام ہے. پچھلی ہو یا اگلی, تو ماضی کو گناہوں کا خیال بھی نہ لائیے, ماضی کے بس دو حفاظت کا نام خانقاہ ہے. اب خانقاہ کس کو کہتے ہیں؟ جہاں دو چیزوں کی حفاظت ہو رہی ہے، دل کی اور نظر کی، اسی کو خانقاہ کہیں. خانقاہ کسی مکان کا نام نہیں ہے کہ کسی جگہ مکان ہے اس کو خانقاہ بولتے ہیں. خانقاہ اس جگہ کو بولیں گے جہاں نظر اور دل کی حفاظت ہو رہی ہے یا وہ سکھائی جا رہی ہے. دل کی حفاظت اور آنکھوں کی حفاظت، یہ دو باتیں حاصل ہو گئیں تو سمجھ لو کہ انشاءاللہ خانقاہ کا حاصل اسے مل گیا. ہمارے حضرت فرماتے تھے تم جلال آباد میں نظر نیچی کر کے چلو تو یہ کوئی تقوی بڑی بات نہیں ہے. اب جلال آباد ایک دیہات گاؤں، وہاں کا کچھ دیکھنے کو کچھ بھی نہیں. اب وہاں ایسے چلو نظر جھکا کر تو کہیں. فرماتے تھے جب تم لندن اور یہاں جوہانسبرگ اور کشمیر اور کچھ اور سٹیز کا نام لیا تو وہاں کے بازاروں سے جب گھومو، وہاں تم نظر نیچے رکھو، تب سمجھا جائے گا کہ تمہارے اندر تقویٰ. یہاں جلال آباد میں ایسے چلنے سے یہ کوئی بڑی چیز نہیں. جس نے آنکھوں کو نہ بچایا تو سرحد سے غیر اللہ داخل ہو گیا، جب غیر اللہ ہوگا تو اللہ کیسے ملے گا. جس نے دل میں گندے خیالات پکائے اس کا دار الخلافہ یا کیپٹل خطرے میں پڑ گیا، یعنی اس کا دل خطرے میں پڑ گیا. اس لیے دوستو خوب سن لو، پتہ نہیں کیسے مبارک نکل گیا یار. اس لیے دوستو سنے گا تو میری طرف نہیں منسوخ کرنا، حضرت فرماتے ہیں. اس لیے دوستو اگر کسی مرید کو دیکھنا ہو، اگر کسی کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ اتنے زمانے سے رہا، اس کو اپنے شیخ و مرشد سے کتنا فیض حاصل ہوا، تو اس کی تہجد اور اشراء کو مت دیکھو. اس کے اشراء کو تہجد کہ میں فلاں کے ساتھ اتنے سالوں سے رہ رہا ہوں، میں نہ تہجد پڑھتا ہوں نہ اشراق پڑھتا ہوں یا پڑھتا ہوں، اس کو دیکھو کہ سڑکوں پر دیکھو کہ یہ جب مخلوق میں رہتا ہے تو کیسے رہتا ہے. تو پھر مخلوق میں رہ کر، بازاروں میں رہ کر اللہ اس کے دل میں کتنا یاد رہتا ہے، اس کو دیکھو. اگر یہ چیز حاصل ہوئی تو وہاں شیخ سے کچھ ملا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کو کچھ نہیں ملا. پھر اس کا ٹیسٹر دیکھو کہ حرام مزہ تو نہیں ٹیسٹ کر رہا ہے، اس کی مسٹر کی ٹرس ہوئی کہ نہیں، اور چیسٹر پہنے والے مانچسٹر میں اس کو آزما یہاں یہ نظر بچاتا ہے کہ نہیں. اسی لیے عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بنیاد ولایت تقویٰ پر رکھی، گناہوں سے بچنے پر رکھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر تقویٰ حاصل کرو گے تو میرے ولی بن جاؤ گے. تقویٰ نہیں پا سکتے ہو مگر صاحب تقویٰ کی صحبت. تو کیا فرمایا؟ کونوا مع الصادقین. یہ چیز حاصل ہو جائے گی آپ لوگوں کو. یہ چیز آپ کو کہاں سے ملے گی؟ تو آپ اللہ کے جو سچے ہیں اور اللہ کو جن کو اللہ نے تقویٰ کی نعمت سے سرفراز کیا ہے ان کے ساتھ لگے رہو. ان کے ساتھ کونوا مع، کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. صادقین بمعنی متقین، اس کی دلیل ہے کہ صادقین متقین کیوں ہیں. اس کی دلیل قرآن سے ہی دے رہے ہیں. اولئک الذین صدقوا، اولئک وہ لوگ ہیں جو سچے، وہ لوگ جو سچے ہیں. الذین جنہوں نے سچ کہا، اولئک الذین وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہی تو متقی لوگ. گویا صادقین ہی متقین ہیں، اس کی دلیل قرآن سے ہی دے دی. وہاں کہا ان اولیاء الا المتقون، اور وہاں کہا کونوا مع صادقین. اب صادقین کون لوگ؟ کہا اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، سورہ بقرہ میں ہیں. تو گویا صادقون اور متقون کلی طور پر متساوی ہیں، یعنی برابر برابر. پھر صادقین کیوں نازل فرمایا؟ جب مفہوم ایک ہی ہے تو ایک جگہ صادقین اور دو لفظ کیوں لائے؟ تو صادقین اور متقین دو لفظ کیوں لائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے صادقین کیوں نازل فرمایا، متقین سے کیوں صرف نظر فرمایا؟ اس کا راز میرے قلب میں اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے عطا فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ متقی نہ ہو کاج، باہر سے تسبیح اندر سے گا و خر، در زبان تسبیح در دل گا و خر، اللہ رحم کرے، وہ متقی نہ ہو کاذب ہو، تم کاذبین کا دامن پکڑ لو۔ اس لیے صادقین نازل فرمایا کہ جو صادق فی التقویٰ ہوں، جو تقویٰ میں بھی سچے ہوں۔ بہت لوگ اللہ رحم کرے تقویٰ کا لبادہ پہنے ہوئے لیکن اندر سے سچے نہیں ہوتے ہیں، ان کا تقویٰ سچا، تقویٰ ظاہری ہوتا ہے حقیقی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ یعنی صادق پھر تقویٰ بھی ہوں، تقویٰ میں بھی سچے ہوں، ظاہر میں اور باطن میں کیا ہو، تقویٰ ہو، سچے ہوں۔ تقویٰ میں سچا اس کی جلوت خلوت کو دیکھو، جس مرید کو دیکھنا ہو کہ اس نے اپنے شیخ سے کتنا فیض حاصل کیا ہے، اس کو سڑکوں پر دیکھو، اس کی نگاہوں کی کتنی حفاظت کرتا ہے، اور اگر اسے قلب میں اللہ کی عظمت ہے تو انشاءاللہ غیر اللہ کو نہیں دیکھیں گے۔ آپ بتائیے کہ اگر شیر ساتھ ہو تو کیا وہ لومڈیوں بندروں سے دل لگائے گا، جبکہ شیر راستہ میں کہتا ہو کہ دیکھو بندر کو نہ دیکھا، سمجھے؟ اللہ کرے میری سمجھ میں آ جائے۔ خیر، اور تھوڑا سن لے گا۔ حضرت نے جو شعر پڑھا اس کے معنی یہ تھے، شعر تو پتہ نہیں تھا کہ بعض بیوقوف لوگ صاحب حال کو ولی سمجھتے ہیں، بعض صاحب بیوقوف لوگ بس کودنے لگے، خوب چلائے، نعرہ مارے، نعرہ لگایا اور سمجھے کہ بس عرش عظیم پر رہتا ہے، کودنے لگے، چلانے لگے، نعرے لگانے لگے، کہتا ہے بس کہاں رہتا ہے، عرش سے بھی اوپر رہتا ہے، کودتا اچھلتا ہے، اور اس کی زندگی سنت کے خلاف ہو۔ یہ دیکھو کہ ٹیڑیوں کو دکھ دیکھ کر نظر بچاتا کہ نہیں۔ اکثر یہ کہتا ہے کہ کسی کی بزرگی دیکھنا ہو تو سڑکوں پر دیکھو، اس کو مسجد میں جا کر نہ دیکھو، وہ وہاں جا کیا کرتا ہے، خانقاہ میں نہ دیکھو، اس کو باہر دیکھو، ٹیسٹر لگا لو وہاں پر۔ جس صوفی، جس مولوی، جس پیر کو دیکھنا ہوگا تو اس کا تقویٰ دیکھو، نم کیا، زیادہ یہ الفاظ آتے ہیں نا، نم کیا تے لیلائے کائنات سے احتیاط کرتا ہے کہ نہیں، اس کا ترجمہ نہیں کروں گا میں۔
عمل کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔